আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল বাকারা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن اور الفاظ کیا ہیں ایوہ الناس اے لوگو اے انسانو قد اظلکم شہر عظیم یقیناً تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں رات گئے الحمدللہ آپ حضرات نے چاند دیکھا ہوگا دعا بھی پڑی ہوگی واقعہ یہ ہے کہ جب چاند دکھتا ہے دکھائی دیتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی ہے روحانی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے خاص طور پر بندہ مومن کو کہ یہ عظمت والا رحمتوں والا مغفرت والا مہینہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ورنہ ہم میں سے بہت سے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے رمضان میں اس دفعہ نہیں بہت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے لیکن رب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اپنی رحمت مغفرت اور جہنم کے عذاب سے اپنی گردن کو بچانے کا موقع فراہم کیا شہر مبارکن بہت ہی برکت والا مہینہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رات عظمت والی رات لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقیناً ہم نے اس قرآن کو بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظمت والی رات کیا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہ عظمت والی رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے لہذا آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس برکت والے مہینے سے زیادہ فیض اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر وہ رات عطا فرما دے کہ جس رات اللہ کا کلام نازل ہوا اور اس کی فضیلت اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وضاحت کی یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے ایک ہے تو ان پانچوں طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رات ہمارے نصیب میں ہو عظمت والی اور انشاءاللہ اگر وہ ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر وہ رات قرار پائی پھر اس مہینے کی ایک اور فضیلت بھی ہے اور وہ ہے اعتکاف کی عبادت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کہی جاتی ہے، سنت موقعہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اہتمام سے پورا کرتے تھے. لہذا اللہ سے دعا کریں، ہم میں سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے انشاءاللہ جن کو اللہ پاک اپنے گھر کا مہمان بنائے گا، 10 دن وہ اللہ کے گھر کے مہمان رہیں گے اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی تعلق اعتکاف کی صورت میں انشاءاللہ کچھ لوگوں کو حاصل ہو سکے گا. اللہ پاک اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ موسم کی سختی میں کمی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کچھ بادل آ جائیں، کچھ رحمت والی بارش نازل ہو. ظاہری بات ہے یہ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے اور تمام مسلمان بھی حمد تعالیٰ روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کے گھروں میں تو غریب بھی ہیں جن کے گھروں میں اے سی نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں، پنکھے نہیں، لائٹ کا ایشو ہے. تو بہرحال یہ جو موسم کی سختی ہے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں بھی تھوڑا رحم فرمائے، نرمی فرمائے اور تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو روزہ رکھنے میں. اب آئیے اس تمہید کے بعد سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع انشاءاللہ پڑھنے کا ارادہ ہے ان 4-5 جمعوں میں. 2-2-3-3 آیات، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر سکیں گے. آج پہلا جمعہ ہے تو روزے کی جو اصل فرضیت ہے، اس کی جو اصل حکمت ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ روزہ مدینے میں جا کر فرض ہوا اور ہجرت مدینہ کے فوراً بعد فرض ہوا، لیکن رمضان المبارک کا روزہ نہیں. رمضان المبارک کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، دوسرے سال ہجرت کے. ابتدائی زمانے میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے، اور یہ حکمت ہے گریجولی تدریج کے ساتھ روزہ فرض کرنے کی کہ گرمی کے اس شدید موسم میں، کراچی میں تو ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہوتا، 40s میں ہی جاتا ہے اور چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن عرب میں تو یہ مستقل گرمی ہے، وہاں تو سردی چند مہینوں کی ہوتی ہے ورنہ تو 8 سے 10 مہینے گرم ہوتے ہیں. اس گرمی کے موسم میں اگر پورا کا پورا مہینہ ایک ساتھ فوراً ہی فرض کر دیا جاتا روزہ، تو یہ انتہائی مشقت والی عبادت، اگر اس کے لیے ذہن سازی نہیں ہوئی ہوتی، انسان تیار نہ ہو اس کے لیے، تو یقیناً یہ ایک بہت مشقت والی عبادت. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو فرض کرنے میں تدریج کو، گریجولی فرض کرنے کی جو حکمت ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا. لہذا ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے. 2 آیات، آیت نمبر 183 اور 184 نازل ہوئی، روزہ فرض ہوا اس کی حکمت بیان کر دی. اور آیت نمبر 184 میں 3 ایکسپشن یا 3 استثناء بھی اللہ پاک نے دے دیے. پہلے انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اس کا مطالعہ کریں گے. اور پھر جو آیت نمبر 185 نازل ہوئی ایک سال بعد، جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ پاک نے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطالعہ کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا بمانے فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ ایسا ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، سابقہ امتوں پر، یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا. روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ، نقطہ سمجھنے کا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، سیلف کنٹرول پیدا ہو. یہ ہے روزے کا حاصل. دعا کر لیں اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں اسی مقصد کو، اسی روح روزے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 استثناءات بھی دے دیے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. اب نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، یہ دنوں کا دنوں سے متعلق بات آ رہی ہے جو ابتدا میں روزے فرض ہوئے. جب پورے مہینے کی روزے کی فرضیت کا اعلان ہوگا تو وہاں دن کی بات نہیں آئے گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم روزے رکھے. تو یہ فرق ذہن میں رہے کہ یہ ایامہ معدودات سے مراد گنتی کے چند دن ابتدائی دنوں میں تین دن کے روزے 13, 14, اور 15 تاریخ تھیں چاند کی جس میں روزے فرض کیے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ تین ایکسیپشن کون کون سے ہیں, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پورا کر لیا کرے. تیسرا اس طرح کیا تھا, وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں, بیمار نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں, تو شروع میں ان کو اجازت تھی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں, روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا, تو جو کوئی بھی خوشی سے اور کوئی نیکی کا کام کریں, زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, فہو خیر اللہ, تو یہ اسی کے لیے زیادہ فائدے مند ہے, اسی کا اجر اس کو ملے گا. لیکن وان تصوموا خیر لکم, اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم سمجھو, تو یہ روزے کی عبادت تمہاری تربیت کے لیے زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ فدیہ دے کر روزہ نہ رکھو, اس سے بہتر ہے کہ روزہ رکھو. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ہیں وہ دو آیات کریمہ جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی, روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت بیان ہوئی. اب آئیے ذرا حکمت پر بات کرتے ہیں. لعلکم تتقون, روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ سکو, تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو. تقوی اصل میں کسے کہتے ہیں, یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو تمام عبادات کی روح سمجھ میں آ جائے گی. تقوی اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے, ایک احساس, فیلنگ جو محسوس کی جاتی ہے, اور وہ احساس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب کائنات ہمیں دیکھ رہا, ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں انڈر آبزرویشن ہے. اس رب نے ہمیں ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے, با مقصد تخلیق ہے, با مقصد دنیا میں بھیجے گئے, امتحان لے رہا ہے. موت اور زندگی کو اس نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں جانچے. الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں جانچے, پرکھے, آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. تو دنیا دار العمل, دار الامتحان ہے, اور رب کائنات جو ممتحن ہے. ایگزامینیشن ہال میں بہت سارے لوگ پیپر دے رہے ہوتے ہیں, جو ایگزامنر ہوتا ہے, ممتحن ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کو, کون کیا کر رہا, اور سب اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں. خاص طور پر امتحان کے دوران جو تھوڑا سا موو کر رہا ہو, تھوڑی بے چینی اس میں محسوس ہو رہی ہو, تو سمجھ جاتا ہے ممتحن کہ یہ کیا چاہتا ہے, اس کو نہیں آتا, یہ بیرونی امداد کا منتظر ہے یا کچھ نہ کچھ ہیلپ چاہتا ہے. تو 30-40 افراد کو بآسانی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور جو پیپر دے رہا ہوتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال کے طور پر سمجھایا. رب کائنات, پوری کی پوری کائنات کو دیکھنے والا, علا کل شعین قدیر, بکل شعین علیم, وہ دیکھ رہا ہے. بس اس احساس کا نام تقوی ہے کہ وہ دیکھ رہا. اور روزے کے دوران الحمدللہ یہ صلاحیت, یہ احساس بیدار رہتا ہے. ابھی میں نے کاؤنٹ کیا, اندازہ نہیں ہو پا رہا مجھے صحیح, آپ حضرات صحیح بتائیں گے. 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہے آج تقریباً, اور پنجاب میں یہ اور زیادہ ہے, 20-25 منٹ کا فرق ہے کراچی سے اوپر جو ہمارے اپر ایریاز ہیں. پچھلے مہینے میں لاہور گیا تھا, 3:40 پر فجر کی نماز تھی, تو جب نماز پڑھ کر آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رات میں نماز پڑھی ہے, ابھی تو دن بہت بہت دور ہے. تو بہت ارلی آواز صادق ہو رہی ہے, اور 7:30 تک جا کر روزہ مکمل ہوگا. تو یہ کافی بڑا روزہ ہے, 22 جون سب سے بڑا دن ہوتا ہے. تو بہرحال چاہے روزہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, روزہ تو رکھیں گے انشاءاللہ. 15 سے 17 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو اس روزے کے دوران جب ہم نے سحری کر لی تو اب یہ احساس کہ اللہ پاک دیکھ رہا، کوئی چیز ہم کھا نہ لیں، کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے جو روزے کے منافی ہو، روزہ ٹوٹ جائے، اس کو ہم بہت شعور کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال، نگاہوں کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال. روزہ تو پوری روح کے ساتھ رکھنا ہے، صرف بھوک پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے. زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزے کے دوران جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، وہ تو فاقہ کر رہا ہے. در حقیقت روزے کا حاصل یہ ہے کہ زبان کنٹرول میں ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے. پھر تقویٰ یہ ہے کہ نگاہوں کا صحیح استعمال ہو. یہ نگاہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. بد نظری انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی، اور لذت جو ہوتی ہے ایمان کی، تقوی کی، اس کو برباد کر دیتی ہے. لہذا نگاہوں کا صحیح استعمال، ان آنکھوں سے صرف وہ دیکھنا ہے جو اللہ پاک نے جس کی اجازت دی ہے. عام طور پر ہم اپنے گھروں میں بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے، اور اس کا سامان بھی ہم نے خود فراہم کیا ہے. کسی شیطان نے آ کر ہمارے گھروں میں وہ ٹیلی ویژن نہیں رکھا 70 انچ کا اور 80 انچ کا، جو بڑی بڑی ایل ای ڈیز ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ ہم نے خود فراہم کی ہیں. اور اس ایل ای ڈی میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، جو مناظر آ رہے ہیں، جو ایڈورٹائز آ رہے ہیں، جو فلمیں، ڈرامے اور بےہودہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارے گھر والے اگر وہ اس کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس سے انسپائریشن لے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. اور سب سے بڑا اس وقت آنکھوں کا زنا ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو رہا. لہذا نگاہوں کا استعمال صحیح ہو. تقویٰ یہ ہے کہ نگاہوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جس کو اللہ نے منع فرمایا. پھر ایک اور خوفناک بات جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، وہ زبان کا غلط استعمال ہے. لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، گفتگو کے دوران غیبت کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے اس کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ بات تو تمہیں بہت ناپسند ہوئی، کیسے انسان کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ لیکن غیبت کے لیے اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال فرمایا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کے بارے میں، جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایک دوسرے کی معاملات کو غیبت کے تحت باتیں کر رہی ہیں، بلوا کر ان سے قے کروائی، الٹی کروائی، روزے کی حالت میں تھی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کر کیا رہی ہو. اس میں تازہ خون کے جو لوتھڑے تھے یا گوشت کے لوتھڑے تھے، وہ پیالے کے اندر لگا کے دکھا دیے کہ بظاہر آپ روزے سے ہیں لیکن یہ ہے وہ چیز جو آپ کھا رہی ہیں. تو ہمیں اپنے روزے میں خاص طور پر زبان کا استعمال، کوشش کریں کہ یہ زبان کیوں دی اللہ پاک نے، اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ بنو اسرائیل میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ روزے میں بولنا بھی منع تھا، روزے کے دوران بولنا بھی منع ہے، خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، الا یہ کہ بہت ضرورت کی چیز ہے جو کہ بولتے ہیں. تو یہ تقوی کا حاصل ہے کہ زبان بھی کنٹرول ہو جائے، کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے الا یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو. اچھی بات بولیں، خیر کی بات بولیں، قرآن کی بات دوسروں تک پہنچائیں، یہ آیات اور احادیث ہمارے پاس ہیں، ہم یہ دوسروں تک پہنچائیں. پھر ایک اور چیز جو تقوی کے منافی ہے، اور وہ ہے غصہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے نصیحت کیجئے. حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. پھر انہوں نے فرمایا کچھ نصیحت کیجئے، پھر حضور نے فرمایا غصہ نہ کرو، تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا مجھے نصیحت کیجئے، حضور نے فرمایا غصہ نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ ایک صحابی کو تین مرتبہ اگر جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ ایسی خوفناک اور خطرناک چیز ہے کہ انسان اگر غصے کی حالت میں ہو، ایک جذبہ ہے، بہت ساری بے وقوفیاں انسان غصے میں کرتا، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے یہ کیا کیا میں نے، طلاق دے دی اپنی بیوی کو غصے میں آ کر، بعد میں مولوی کو سامنے اقرار کرتے ہیں ہاں مولوی صاحب غصے میں طلاق دے دی، اور غصے میں دی تھی تو مولوی بھی پھر مزے لیتا ہے کہ غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے، کبھی کوئی خوشی خوشی بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج بہت اچھی لگ رہی ہوں میں نے تمہیں طلاق دی. معاذ اللہ، یہ طلاق، یہ بیوقوفیاں، یہ جذباتی معاملات تو کرتے ہی انسان غصے میں. لہذا روزے کے دوران خاص طور پر بھوک پیاس لگ رہی ہے، گرمی کی شدت ہے، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک جیم بہت بڑا ایشو، کراچی کا تو سب سے بڑا ایشو یہ بن چکا ہے اب کہ عصر کی نماز کے بعد اگر نکلنا ہے تو گھر جا کر روزہ کھولنا گویا فرض ہے، گھر تک پہنچ کے روزہ نہیں کھولا تو گویا روزہ ہی نہیں کھولا. لہذا روڈوں پر جو عصر سے مغرب کے دوران ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹریفک جام کی ایک بہت بڑی وجہ غلط طریقے سے اوورٹیکنگ، ادھر سے گھس رہا ہے کوئی، ادھر سے گھس رہا ہے، بس گھر پہنچ جاؤں کسی طرح. یہ بات انتہائی غیر اخلاقی ہے کہ ہم کسی کا حق مارتے ہوئے اپنا راستہ بنائیں اور دوسرے کو جو ہے مشکل میں یا مشقت میں ڈال دیں. بعض اوقات راستہ بند ہوتا ہے، رانگ سائڈ سے لوگ آ جاتے ہیں اور راستہ بند کر دیتے ہیں، جاؤ ہم بھی نہیں جا رہے تو تم بھی نہیں جاؤ گے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو معاشرے میں غصے اور لڑائی جھگڑے کا وجہ بنتی ہیں. کوشش کریں کہ اپنے ان معاملات کو، میں نے صرف ایک مثال دی ہے ڈرائیونگ کی، ورنہ بعض بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم غصے میں آ کر لڑائی جھگڑا کریں، روزہ تو ہے ہی اس لیے کہ ہم اتنے جذبات کو کنٹرول کریں، زبان کا صحیح استعمال ہو، استغفار کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں. جب ایسی کوئی کیفیت آ رہی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ پاک راستہ بنائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک معاملات کو درست کرے گا. تو بہرحال لعلکم تتقون میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور چند اخلاقی بیماریاں یا برائیاں ایسی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، جس میں زبان کا استعمال، نگاہوں کا غلط استعمال، اسی طرح کچھ جذباتی کیفیات، غصہ وغیرہ، جس سے ہمارے روزہ خراب ہوتا. اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ مستقل کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عزت کا مستحق، مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار. اگر ہم روزہ رکھ کے تقوی حاصل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک عزت کی وجہ بن سکیں گے، مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تیسرا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کر لیا جائے کوشش کر کے، تو قرآن حکیم ہمارے حق میں ہدایت بنے گا. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بالکل سب سے پہلا سٹیٹمنٹ اگر کوئی ہے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نازل ہونا اس کا اللہ کی طرف سے، کتاب موعود ہے، کتاب مکمل ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنس ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے. روزہ رکھ کے اگر تقوی اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ قرآن حکیم جب پڑھیں گے، انشاءاللہ ویسے پڑھیں، تلاوت کریں یا رات گئے سنیں، تو اس سے وہ ہدایت حاصل ہوگی جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مزید فرمایا اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو. بیماری کس نوعیت کی ہو اس کو ذرا سمجھ لیجئے. بیماری اگر مستقل نوعیت کی ہے، جس میں انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایسی بیماریاں بھی ہیں, کڈنی پیشنٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, اور شوگر بھی اس نوعیت کی کہ اگر روزہ نہیں رکھے گا, شوگر ڈاؤن ہو کر جان جانے کا خطرہ ہو, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو استثناء دیا کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں, البتہ روزے کا فدیہ جو آیت میں بیان ہوا ہے وہ ادا کر دے. ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائیں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے. لیکن یہاں پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اس سے متعلق تفصیلات مجھ سے نہیں پوچھئے گا, یہ میں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا آپ کو کہ فدیہ ادا کرنا ایسے بیماروں کے لیے کہ جو مستقل دائمی بیمار ہو گئے, روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان کے لیے استثناء. اب ہوتا کیا ہے, ذرا مولوی کا بھی ٹیمپر جو ہے وہ چیک کیا جاتا. مولوی صاحب نے خطاب کر لیا, نماز پڑھا لی, اب وہ گھر جانا چاہ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑی مائنر سی باتیں ہیں مولوی صاحب, تو خدا کے واسطے رمضان میں ذرا اوائڈ کریں کوشچن آنسرنگ سے. کوشش کریں خود کبھی مطالعہ کر لیں, کبھی سال میں ایک مرتبہ خود بھی معرف القرآن کھول لیجئے, قرآن یا اور کوئی تفسیر ہے اس کو پڑھ لیجئے اپنے آنکھوں سے بھی. اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بڑے پریکٹیکل نوعیت کے جو عام سوالات ہیں اس سے اوائڈ کریں. کوشش کیجئے کہ فدیہ, ایسے ماں باپ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں, تو اب ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور فدیہ ادا کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی اجر دے دے گا. جب وہ صحت مند تھے تو الحمدللہ روزہ رکھتے تھے, اب اس قابل نہیں رہے فزیکلی نہیں, تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی نے اجازت دی ایسے لوگوں کو کہ وہ فدیہ ادا کر دیں. کیونکہ یہ اجازت پہلے آ چکی تھی اور بعد میں ختم کی گئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی مریضوں کے لیے یہ اجازت برقرار رکھی. البتہ خواتین کا معاملہ ہے, وہ بیماری ہے ایسی جو ہر مہینے آتی ہے, لہذا ان کے لیے ایکسیپشن ہے, وہ بعد میں پورا کریں روزہ. اسی طرح کوئی اس نوعیت کی بیماری ہے جو ذرا سیویئر ہے, شدت زیادہ ہے, صرف نزلہ زکام کی بات نہیں ہو رہی, بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی بخار بڑا شدید ہے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, تو اللہ پاک نے آسانی دی ہے. یرید اللہ بکم الیسرا. ہمارے ہوتا کیا ہے کہ روزہ کیونکہ سال میں آتا ہے, لہذا بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں, یہ بات کوئی پسندیدہ نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے اگر اللہ پاک نے آسانی دی ہے روزہ نہ رکھو, تو فضیلت زیادہ یہ ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں بعد میں روزہ رکھیں. اگر بیماری کے دوران روزہ رکھ لیا, اب رکھ تو لیا, نہ دوائی کھا سکتے ہیں نہ کچھ کھا پی, کمزور ہو گئے, اور دوائی نہ کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو گیا, اللہ نہ کرے, نتیجہ کیا ہوگا, خود تو بیمار ہوئے, پیسہ بھی الگ لگا, پورا خاندان الگ پریشان ہو رہا ہے. تو اس کو جب اللہ پاک نے آسانی دی ہے, اجازت دی ہے, تو اویل کریں, اللہ پاک صحت دے گا انشاءاللہ, پھر بعد میں روزہ رکھ لیں. اسی طرح سفر اگر مشقت والا ہو, طویل ہو, تو روزہ نہ رکھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. ایک سفر میں ایک مرتبہ روزے سے تھے, روزے کے دن تھے, سفر طویل تھا, جب قیام کا وقت آیا تو جو لوگ روزے سے تھے وہ تو بھنڈال ہو گئے, ظاہری بات ہے گرمی بڑی شدید ہے, جو روزے سے نہیں تھے انہوں نے کیمپنگ وغیرہ کی, تو حضور نے ان لوگوں کی مدح فرمائی کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا سفر کے دوران, اور اس مشقت کے لیے جب اللہ پاک نے آسانی دیے, تو ایسا سفر جس میں مشقت زیادہ ہو روزہ نہ رکھا جائے, البتہ بعد میں ضرور روزہ رکھ لیا جائے. اب آئیے ذرا 5 ہی منٹ رہ گئے ہیں, اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے جو ایک سال بعد نازل ہوئی, اور انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اس پر تفصیلی بات اللہ پاک نے موقع دیا تو ضرور کریں گے. ایک سال بعد نازل ہوئی, اور اللہ پاک نے اس میں سب سے پہلے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں وہ احادیث جمع کیے ہیں انہوں نے, جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ رمضان جو ہے ایک بڑا مقدس مہینہ رہا ہمیشہ سے, اور خاص طور پر وحی باری تعالیٰ کا نزول اسی مہینے میں ہوا. قرآن بھی نازل ہوا, تورات اور دیگر کتابیں بھی اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمائی, گویا رمضان کا مہینہ نزول وحی کے اعتبار سے خاص مہینہ ہے. اور قرآن کی کئی اور آیات ہیں جس سے بات بالکل واضح ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن کیا ہے, یہ اصل گویا آیت میں اہم ترین نقطہ ہے، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے، واضح طور پر اللہ پاک نے بیان فرمایا. باطل کیا ہے، باطنی حقائق کیا ہیں، باطنی نظریات کیا ہیں، باطل نظریات کیا ہیں، یہ سب رب سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. تو فرمایا وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں حاضر ہو، فَلْيَصُمْ، اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بے شمار ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن ایک اہم حدیث ذہن میں رکھیے جس میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ قضا کرتے بغیر کسی شرعی عذر کے، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک دن کا روزہ قضا کرے، اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے، پہلی بات تو ممکن ہی نہیں، لیکن روزہ اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے اب اگر جان بوجھ کر روزہ قضا کیا تھا، ساری زندگی بھی روزے سے رہے، رمضان کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہے ایک دن کی فضیلت روزے کی. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، چاہیے یہ کہ ہم اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کریں. آج کل رجحان بہت تیزی کے ساتھ دین سے دوری کی طرف جا رہا، نمازیں ہماری اکثر و بیشتر کیسی ہیں، ہمارے گھر والے خاص طور پر، ہماری نوجوان نسل نماز نہیں پڑھتی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم باقاعدہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو توجہ دلائیں، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں، اہتمام کریں اس کا، دعا کریں اللہ پاک سے، اور پھر خاص طور پر رمضان کے روزوں کے لیے تو خاص اہتمام کریں اپنے گھر میں کہ ہمارے تمام گھر والے جو الحمدللہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ لازمن روزہ رکھیں، ایک ماحول بنائیں گھر کا. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کو توجہ دلائیں کہ روزہ ضرور رکھا جائے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دو استثناءات برقرار رکھے گئے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزے کی تعداد پوری کر لے. فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی یا دشواری نہیں چاہتا، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تمہیں کہ تم بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھو. ولتکملوا العدۃ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تعداد ضرور پوری کیا کرو. اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ قضا کرنا پڑے تو بعد میں ضرور پورا کیا کرو، پورے سال کے دوران جتنے جلدی ہو سکے روزوں کی تعداد پوری کی جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس رب کی تکبیر، اس رب کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کوشش کریں روزے کے دوران تکبیر کا اہتمام زیادہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے پیارا نام، اللہ کے ناموں کے ساتھ جو نام ہے اس سے اللہ کا ذکر کرنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اس کا اہتمام بھی زیادہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ عید کے دن خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تکبیر کا مفہوم اور بھی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پڑھیں گے. صرف زبان سے اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی جیسے زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی پورے معاشرے میں قائم کرو. عدالت میں اللہ پاک بڑا ہو، بڑا مانا جائے، پارلیمنٹ میں اللہ پاک کی بڑائی نافذ کرو، اسی طرح جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نافذ کرو. اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطاب میں گفتگو کی جائے گی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ قرآن کی عظیم نعمت اور روزے کی عظیم نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو. انشاءاللہ شکر اور اس کے درجات کیا ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.